फिर आगे है रुकू नंबर 10 आयत नंबर 35 से 43, 35 से 43। टॉपिक लिखिए तौरात का कानून क़िसास। ये असल में तौरात की आयतें हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने उसकी सही चीज़ों को हमारे सामने पेश किया। या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वब्तगु इलैहिल वसीला। ए मुसलमानों, अल्लाह से डरते रहो और इसका कुर्ब तलाश करो और इसकी राह में जिद्दोजहद करो ताकि तुम्हारा भला हो। यकीन मानो, काफिरों के लिए अगर वो सब कुछ हो जो कुछ ज़मीन में है, बल्कि इसके मिसल कुछ और भी हो, और वो क़यामत के दिन सब कुछ बदले में फ़िदिये के तौर पर देना चाहे, तो भी मुमकिन नहीं है कि इनका फ़िदिया कबूल किया जाए। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी देना था तो दुनिया में देते, ये सब साथ ले जाओगे क़यामत के दिन। देना चाहोगे कोई तुमसे कबूल नहीं करेगा। ये चाहेंगे कि वो दोज़ख से निकल जाएं, लेकिन ये हरगिज़ इसमें से नहीं निकल सकेंगे। इनके लिए हमेशा का अज़ाब है। चोरी करने वाला मर्द और औरत इनके हाथ काट दिया करो। देखिए, मर्द का ज़िक्र पहले है क्योंकि मर्द मुकल्लफ है, मर्द कमाता है, इसलिए चोर का लफ्ज़ पहले है, चोरनी का लफ्ज़ बाद में है। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो इससे अपोज़िट तरतीब भी दिखेगी हमें। ये बदला है इसका जो उन्होंने किया, अज़ाब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ही इसके लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ऐ रसूल, आप इन लोगों के पीछे मत कुढ़िए। नोट कीजिए, अल्लाह का नबी कुढ़ते थे, आज आपको मुझे भी कुढ़ना चाहिए लोगों की गलत हरकतों पे। किन लोगों पे? जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, ख्वाह वो इन मुनाफिकों में से हों जो ज़ुबान से तो ईमान के दावे करते हैं लेकिन हकीकतन इनके दिल ईमान वाले नहीं। ये कान लगाकर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आएँ तो तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह इनके आपस का फ़ैसला करो, ख्वाह इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुँह फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज़ कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकते, और अगर तुम फ़ैसला करो तो इनमें अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए भी, जिसमें अहकाम इलाही में तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले ही नहीं। मदीना में नबी सल्लम ने दो अदालतें कायम की जब इस्लाम का गलबा हुआ। एक अदालत मुसलमानों के मामलात को देखती थी और दूसरी अदालत गैर मुस्लिमों के, यानी यहूद के। हमने अभी जो हिस्सा पढ़ा है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मदीना में आए तो आपकी बहुत तरफ से मुखालफत की गई। आपने इस मुखालफत को ख़त्म करने के लिए उनको उनके पूरे हकूक़ दिए। एक अदालत मुसलमानों की थी, एक यहूद की थी, दोनों को इख्तियार था कि जो जिस अदालत में जाकर फ़ैसला करवाए। लेकिन नबी सल्लम की सदाकत और सच्चाई देखिए कि लोग आपकी अदालत में आना चाहते थे, गो कि वो यहूद से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि उनको अल्लाह के नबी पर इतना यकीन था। दुआ कीजिए कि आज हम मुसलमान भी इसी तरीके से लोगों की नज़रों में बेहतर हो जाएं। फिर इसके बाद आप देखिए कि जनीस रुकू में जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको सामने रखते हुए एक बड़ी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें हदीस में सिखाई। आप मेरे साथ साथ दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका फ़िलल खैराती वतरकल मुनकराती वहुब्बल मसाकीन व इज़ा अरत्ता फिन्नासी फितनतन फ़क़बिदनी इलैका गैर मफ्तून। इसका तर्जमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नेकियों के करने, बुराइयों के छोड़ने और मसाकीन से मोहब्बत करने की तौफीक तलब करता हूँ। आमीन कहिए। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर अपनी रहमत फरमा, और जब तू किसी कौम को फितने में मुबतला करना चाहे तो मुझे फितने में मुबतला किए बग़ैर मौत दे देना। ये मौता इमाम मालिक की रिवायत है। इस दुआ से क्या पता चलता है कि फितनों में कूदना नहीं चाहिए। پھر اس رکوع میں جو ہم نے سیکھا اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں دیکھیے وسیلے کی بات ہے, کچھ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ قرآن کی آیت آپ کو بتاتی ہے کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ. وسیلہ کیا ہے؟ ہر وہ اچھا عمل جو اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا جائے. آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں, اللہ کی رحیمی کا وسیلہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے اچھے کاموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں. کبھی کوئی اچھا کام ہو جائے اور آپ اس کو سامنے رکھ کے کہیے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کام آپ کے لیے کیا تھا, اگر آپ کو میرا وہ عمل پسند ہے تو مجھ سے راضی ہو جا. پھر اسی طرح ہم نے اس سے سیکھا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے. ایسی آیتوں پہ یا ایسی دعاؤں پہ آمین کہا کریں. کرنی ہے جد و جہد, کیسے کریں گے؟ خود علم سیکھنے کے لیے کوشش کر کے انشاءاللہ. پھر اسی طرح اپنی اصلاح کرنے والوں پر اللہ مہربان ہے. اگر میں اور آپ اپنی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پا لیا. پھر ہم نے وسیلے کی حقیقت اس میں سمجھی اور سیکھا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے. اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 50 ذرا سی سخت آیتیں ہیں جس میں ایک سختی کا انداز ہے. ٹاپک لکھ لیجئے, تم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں. یعنی اکڑتے ہو تو اکڑو, چھوڑتے ہو تو چھوڑو, جاتے ہو تو جاؤ, نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو, نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو, نہیں آتے تو مت آؤ, نہیں بلاتے تو مت بلاؤ. کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے کام اپنے بندوں سے لے لیتا ہے. اللہ نے یہود کو اتنی بار دعوتیں دیں, بلایا, سمجھایا, رغبت بھی دی, ترغیب بھی تھی, ترخیب بھی تھی. جب نہیں مانے تو اللہ کا فیصلہ سن لیجئے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے, کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو, اور میری آیتوں کو تھوڑے سے مول سے نہ بیچو, اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے پختہ اور کافر ہیں. آپ اس رکوع میں دیکھیں گے تین کتابوں کے ریفرنس, تورات والوں کو, انجیل والوں کو, اور آخر میں ہم مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں, تم اگر اس کتاب کو لاگو نہیں کرو گے, اس کتاب کو نافذ نہیں کرو گے, اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے, تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو کل تورات والوں کے ساتھ کیا, جو کل انجیل والوں کے ساتھ کیا. یقین کریے ہم پاکستان والوں کو بہت ڈر کر آیتیں پڑھنی چاہیے. 70 سال کی مہلت پوری ہونے کو آئی ہے, ابھی تک ہم اپنا مسلم لا نہیں بنا سکے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ تو ہم نے لگا لیا لیکن ہم نے ادھر اسلام کو نافذ نہیں کیا, ہم نے شرک ختم نہیں کیا, ہم نے بدعت کو ختم نہیں کیا, جہالت کو ہم نے ختم نہیں کیا, علم کو ہم نے عام نہیں کیا. ان سارے کمنٹس کے ساتھ اگلی آیت سنیے گا, آیت 45. اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہ کریں وہ وہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے, اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی, دوسرے اس میں ہدایت اور نصیحت تھی نیک لوگوں کے لیے, اور انجیل والوں کو بھی چاہیے. اب اہل تورات کی سختی آنے کے بعد انجیل والوں کا تذکرہ, اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں, اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار اور فاسق ہیں. اب آ گئی مسلمانوں کی باری, پہلے دعا کریں. اے اللہ اس آیت میں جو دھمکی ہے ہمیں اس سے معاف رکھنا, اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے, جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ ہیں. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور الہی ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیا جاتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تم کو آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ فاستبقوا الخیرات، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، اس لیے کہ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا رجوع صرف پھر اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس میں صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی اگر تھوڑا سا توجہ رکھیں نا، یہ نہ سوچا کریں پڑھ رہے ہیں دیکھا کریں کہاں کیا جا رہا ہے، تو یقین کریں صرف ترجمہ کافی ہے دل کو ہلانے کے لیے۔ آگے فرمایا، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے، اور کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دینا۔ استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی۔ اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں، اف حکم الجاہلیت یبغون، یہ ایک امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دھمکی مل گئی اس آیت میں آپ کو مجھے، اگر پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کرنے کے بعد ادھر اللہ کا قانون نافذ نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے نہیں نبھاؤ گے تو اللہ تم سے پوچھے گا۔ یہ آج جو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں نا، یہ سزا ہے، کہی استغفر اللہ، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں، وہ گورنمنٹ اپنے مزوں میں ہوگی، دوسری آ جائے گی، ہم اس سے امیدیں رکھیں گے، تیسری چلی جائے گی۔ یاد رکھیے، لوگ آئیں گے، چہرے بدلتے جائیں گے اور حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قسمت بدلے؟ آپ چاہتے ہیں یہاں سے کرپشن ختم ہو، چوریاں ختم ہو، ڈاکے ختم ہو، قتل و غارت گری ختم ہو، بے حیائی ختم ہو، شرک ختم ہو، بدعت ختم ہو، سبھی چاہتے ہیں نا؟ تو اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن، دس بک۔ جس دن یہ کتاب اس امت کے بچے بچے کو سمجھ آ گئی اور نافذ ہو جائے گی جسموں پہ، دلوں پہ، گھروں پہ، شادیوں پہ، بچوں پہ، پورے ملک پہ خود ہی نافذ ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اس کتاب کے قریب لائیے، یہاں بیٹھ کر نیتیں کریں، بڑے بڑے ارادے کریں، اور اللہ بڑی قدر کرتا ہے، ہم اس پہ نظریں لگا کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ ہم چند بہنوں کا یہ قرآن پڑھنا اس ملک کی قسمت بدل دے، اللہ ہم سے کوئی بڑا کام کرا، اللہ خیر کا کام کرا، اللہ یہاں سے شمع علم کی پھوٹے پوری دنیا میں پھیل جائیں، پورے پاکستان کو بیچ میں منور کر دے، اللہ ہمیں وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بنا کہ جن کی نسلوں سے ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جیسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اس منصب کو صحیح سمجھنے والا بھی بنا، ہماری ترجیحات بنا۔ اگر آج صرف علم سیکھنا مشکل ہے تو کل اس کے تقاضے کیسے نبھائیں گے؟ پھر دوسری بات، اس میں آخر میں جاہلیت کی ہے، ہر چیز جو اسلام سے ہٹ کے ابو جہالت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے جاہلیت کیا ہے، ما قبل الاسلام، آپ نے کسی بھی سیرت کی بک میں پڑھا ہوگا، اسلام سے پہلے کیا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کیا تھا، زنا تھا، سود تھا، شراب تھی، بےخودگی تھی، لوٹ مار تھی، کیا یہ سارے طریقے آج نہیں ہیں؟ ان سب کو واپس ان کی جگہ سے نکال کر ختم کر کے ایک وہ ملک بنانا ہے ہم نے اس ملک اور اس دنیا کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے دور میں تھی. اس کے لیے اس قرآن کو عام کرنا پڑے گا, گھر گھر میں قرآن, بچوں کو. یہ جو آپ یہاں پڑھتے ہیں نا, آج جا کر شام کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر افطاری سے تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیے, اپنے لفظوں میں موٹی موٹی باتیں بچوں کو اور گھر والوں کو بتائیے, ان کا بھی حق بنتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات ہے بھلائیوں میں سبقت لے جانی ہے, پیچھے نہیں رہنا نیکیوں کے کاموں میں. اچھا سب کر لیں پھر مجھے بتائیے گا, نہیں میں کر لوں کچھ بچ گیا تو بتاؤں گی, یہ رویہ اختیار کرنا ہے. فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرنے ہیں, انسان اللہ کو آزماتا ہے, ہم نے اس کے لیے تیار رہنا ہے اور پھر آزمائشوں کے وقت پہ صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا, ہم نے بھی دنیا کو وحدت امت کا سبق دینا ہے. بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, ان کو نظر میں رکھ کر استغفار پڑھنی ہے. سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے 12:51-56. ٹاپک لکھیے گا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اتنی خوبصورت ہدایات ہے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی, اور خاص طور پہ ہم پاکستان والوں کو, کہ اگر ان پر عمل کر جائیں تو پھر دیکھیے کہ آگے ہوتا ہے کیا. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بار بار آپ کو ایمان کی پکار ہے, کوئی گن رہا ابھی تک کتنی دفعہ آ گیا؟ 7 دفعہ آ گیا, پورا گن کے لے کے آئیے گا کل. اے ایمان والو, تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں. ہائی لائٹ کیجئے, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ والوں کو چھوڑ کر, اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے گنگانا, ان کی تعریفیں کرنا, ان سے عزت چاہنا, ان سے مدد طلب کرنا, یہ دلوں کی بیماریوں کی علامت ہے. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے, تو پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر اس طرح بے طرح سے نادم ہونے لگیں گے, اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے. اے ایمان والو, تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اس کی محبوب ہوگی, وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی, نرم دل ہوں گے, مسلمانوں پر سخت اور تیز کفار پر ہوں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. یہ ہے اللہ کا فضل, جسے چاہے دے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. چند سیکنڈ اس آیت پہ سوچئے. اللہ نے آپ کو مجھے چھٹی دے دی, جواب دے دیا, دھمکی دے دی, تمہیں غیر اسلامی طریقے اچھے لگتے ہیں جو کرو, تمہیں غیر اسلامی کپڑے اچھے لگتے ہیں خوب پہنو, تمہیں ٹخنوں سے اونچے پجامے اچھے لگتے ہیں شوق سے پہنو, تمہیں کھلے گلے کے کرتے اچھے لگتے ہیں شوق سے پہنو, تمہیں دوپٹہ بوجھ لگتا ہے بوجھ سمجھو, لیکن یاد رکھو چند دن کے بعد پھر تمہارا نام اسلام کی لسٹوں سے نکال پھینکوں گا. تمہیں تو آج گلٹ ہے نا تھوڑا سا, ایسے حال حلیے پہ تمہاری نسلوں کو یہ بھی نہیں رہے گا. کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے؟ دیکھیے کس کا نام کاٹا جاتا ہے, دفتر میں بلا کر کس بچے کو پرنسپل ڈانٹتی ہیں اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو اس کا نام کاٹ کے ماں باپ کو پکڑایا جاتا ہے کہ لے جائیں اس کو کہیں اور سے پڑھا لے, ہم نہیں پڑھا سکتے. وہ بچہ جو ڈسپلن نہیں رکھتا, کام نہیں کرتا, ٹربل میکر, تو جب دنیا کے سکولز اور کالج اور ادارے ایسے لوگوں کو نکال دیں جن کی کارکردگی اچھی نہ ہو تو کیا اللہ ہی ہمیں برداشت کریں؟ یہ تو شکر کیجئے وہ صبور ہے, شکر کیجئے کہ اس کا نام القہار ہے تو الجبار ہے تو اس کے ساتھ الودود بھی ہے, الرحمن بھی الرحیم بھی ہے، ہم اللہ کی جگہ ہوتے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، کب کا ہمیں کک آؤٹ کر چکا ہوتا۔ پچھلی قوموں پہ ایک غلط کام کیا، ایک بات نہ مانی، وقت کے نبی کا انکار کیا یا جو بھی کیا، آسمان سے کسی پہ بجلی ٹوٹی، کسی پہ آفت آئی، ختم۔ یہ امت ابھی تک چل رہی ہے۔ 1400 سے کتنے سال اوپر ہو گئے ہیں؟ 40، 1440 ہے یہ، کہاں جا رہے ہیں؟ سوچ لیں، آنے والی نسلیں منہ سے کہہ رہی ہیں ہم اسلام پہ نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں یرتد من دینہ، مرتد، رد کر دیا، جیسے ردی کی ٹوکری میں کاغذ ڈالتے ہیں نا، اس طرح آج اسلام ردی کر کے پھینک دیا ہم نے، اور کہتے ہیں ماڈرن ہے، پڑھے لکھے ہونے کی راز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ڈھکو چھپو، میں نہ نظر آؤں، میرے جیسی عورت، میرے جیسا مرد نہیں۔ اب آگے سن لیجئے، پھر کرائیٹیرین کیا ہے، اللہ کیا بنانا چاہتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع و خضوع سے کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی رکھے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ دیکھ لیجئے، اب مائنڈ میپ ہے آپ کے سامنے آیت 54 کا، مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ کھڑا کرے گا، ان کی چار نمایاں صفات۔ میں ایک جملہ بولوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سب بون مسلم ہیں، میں بھی بون مسلم کہلاتی ہوں، حالانکہ ہر بچہ ہی بون مسلم ہے، لیکن کہہ لیجئے کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلم تھے۔ ہم جدی پشتی مسلمان، اسلام کا نام لینے والے، دن بدن اسلام سے دور، عمل سے کورے، عقائد ہمارے بگڑ گئے، رسم و رواج ہمارے بگڑ گئے، دنیا ہماری بنتی گئی، اس کے مقابلے میں اللہ جن کو کھڑا کر رہے ہیں نا، ان کو آج کے دور میں ریورڈز کہتے ہیں۔ ادھر آپ کو دیکھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ باہر سے کبھی کوئی آپ کا رشتہ دار یا دوست آئے نا، اسے پوچھئے گا یہ چند نام کیا ہیں، کچھ نام لے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے پیار کرنے والا بندہ، امام سراج وہاج، کسی سے پوچھئے گا یہ کون ہے، یوسف ایسٹس، عبد الرحیم گرین، یوسف اسلام، خالد یاسین، رہلے پانچ نام کافی ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں نا، آپ کو ان کے چہرے مہرے سے یہ علامتیں دکھتی ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہیں، چار خوبیاں۔ نمبر ایک، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم پہلے تین کام کر بھی لیں نا، تو لوگوں کی باتوں کے ڈر سے ہم دین پہ عمل نہیں کرتے، ہم سر پہ دوپٹہ نہیں لیتے، لوگ باتیں کریں گے، ماسی لگ رہی ہو، بڑی لگ رہی ہو، حجاب پھینکیں گے، کھینچ کے، بڑی لگتی ہو، درس والی لگتی ہو، اتنا کھینچ کے نہ لیا کرو۔ ہم تو حجاب بھی لیں گے تو اس کو اتنا سجا سجا کے، اتنا فیشنیبل کر کے لیں گے کہ لوگ ہمیں پینڈو نہ کہہ دیں، لوگ ہمیں جاہل عورت نہ سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیے، جب ملامتوں کے ڈر سے اللہ کی بات چھوڑ دیں گے، اللہ کو آر آئے گی۔ اور یاد رکھیے کہ مخالفت غیر کرتے ہیں، ملامت اپنے کرتے ہیں، اپنے بن کے ڈستے ہیں۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ پہلی بات، اللہ سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ، ایمان والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کو محبوب بنائے ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس لیے اس کی عطا پہ راضی رہنا ہے۔ ایمان والے دین سے پھر گئے تو اللہ ان سے بہتر قوم لے آئے گا، اس لیے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، اور اللہ رسول اور مومنین کو دوست بنانا ہے۔ اگر دوسرے لوگ ہمیں چھوڑ بھی دیتے ہیں تو غم نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13، 57 سے 66، دین کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ پہلی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دین کے دشمن نہ بنا دے، کیونکہ ایسے دشمن بہت واضح طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خزوا ولعبا، مسلمانوں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواب ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ کے دین کو کھیل بنانا کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا تھا؟ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، اور اس واسطے سے کہ وہ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے یہودی اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں؟ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہو، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے باطل معبودان کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ چلے گئے، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، سچ لگتا ہے کہ جھوٹ، یہاں تک کہنے لگے کہ آج حلال کے ساتھ کون گزارا کرتا ہے، یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، آج کا دور اور کل کا دور، اللہ نے جو بات پہلے سے بتا دی وہ سچ ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں، ان کے عابدوں عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانوں سے کیوں نہیں روکتے، بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کا جواب پتہ کیا؟ کہ علماء تو لڑ رہے ہیں آپس میں بحثوں میں، اللہ کہتے ہیں مذہبی طبقے پہ تنقید ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور یہ ان کو روک ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ تو مذہبی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو جہنمی اور جاہل قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایسے دیندار ہونے سے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا، جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، ذرا اس میں حسرت کو محسوس کریں، یہ ہمارے لیے اللہ تو حسرت نہیں کرتا، لیکن ذرا سا سوچیے اگر یہ مدینہ کے مٹھی بھر لوگ مسلمان ہو جاتے، آج اس دنیا کا نقشہ بالکل فرق ہوتا اس دنیا سے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ آج بھی آپ کے اس ملک میں آسمان سے ایسی بارشیں ہوں کہ ساری زمینیں زرخیز ہو جائیں، یا آپ کے ارد گرد کا تھل اور نور پور سب آباد ہو جائیں، چنے کی ساری فصلیں پھر ہری ہو جائیں، نسخہ مل گیا آپ کو کتاب کو نافذ کر دیں، اللہ کے دین کی ایک حد نافذ ہو تو 40 سال کی بارش سے زیادہ بہتر فائدہ ہوتا ہے اس ملک کو۔ دعا کیجئے اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے۔ ایک جماعت ان میں سے درمیانی روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے اعمال برے ہیں۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ نمبر ایک، برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کافروں کو دوست نہیں بنانا، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے اس بات کو سامنے رکھنا ہے، دین کا مذاق نہیں اڑانا، اور راست روی اختیار کرنا ہے۔ اور رکوع نمبر 14 66 سے 67، اہل کتاب کا نظریاتی اختلاف، آپس میں بھی بڑے اختلاف ہیں، بظاہر لگتا ہے سب ایک ہیں لیکن اندر ان کے بھی بہت ساری گرہیں پڑ چکی ہیں دلوں میں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پہ آپ نے بھی چند سیکنڈ غور کرنا ہے، اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھی وہ آیتیں جو اللہ کے نبی کو بے چین کیے رکھتی تھی، آپ پریشان رہتے تھے کہ اللہ کیا بنے گا کل قیامت کے دن کی گواہی کا، اللہ ہمیں بھی احساس لگا دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، ہی تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر دے۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پسندے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطن کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں نہیں اللہ کی طرف جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مسیح نے مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک سچی خاتون تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک نہ نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو۔ یہ آخری نصیحتیں ان کو کی جا رہی ہیں کہ اگر آج بھی اس بات سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے واپسی کا راستہ موجود ہے، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے اور بہت ساروں کو بہکا بھی چکے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ کیا پتہ چلا، غلوف ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا۔ یاد رکھیں، انسان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا، اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ امام ہوں، وہ دینی قائد ہوں، تو ان کو پیغمبروں کی طرح معصوم سمجھنے لگتا ہے اور پیغمبر کو اللہ والی صفات دینے لگ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم مسلمان بھی اس غلوف سے محفوظ نہیں رہے۔ کرنا کیا ہے؟ غلوف نہیں کرنا، نہ استادوں کی تعریف میں، نہ کسی دوسرے انسان کی۔ زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے اور اللہ سے قرب لیجئے۔ مبالغہ آرائی سے بچنا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا اس رکوع سے؟ نمبر ایک، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی کتاب دوسروں تک پہنچانی ہے، یقین رکھنا ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کافر ناکام ہوں گے، نیک عمل کرنے ہیں انشاءاللہ، اور گمراہ کن باتوں سے دور رہنا ہے۔ آیت 78، چند آیتیں ہیں آگے، پورا رکوع نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، آج امت مسلمہ بھی نہیں روکتی، کہتے ہیں اپنا کام کرو جی، کون کسی کا برا بنے۔ فرمایا جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ رکوع اگلے حصے میں پورا ہوگا، وہاں اس کے اوپر بات ہوگی۔ ہم نے اس پورے پارے سے کیا سیکھا؟ الحمدللہ پارہ تو اللہ نے پورا کروا دیا۔ آپ کے میرے کرنے کی بات، زبان میں سختی نہیں لانی، گفتگو میں نرمی لانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھتے ہوئے اس بات کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے آج کو ہمارے کل سے بہتر کر دے. ہمارے آج کے اس بارے کی جو چیک لسٹ آپ کو جائے گی جس میں ورک شیٹ ہے, تو اس کے اندر آپ کو سورۃ مائدہ کی آیت 54 دکھے گی, آیت تدبر, یہ جو آخر میں پڑھی, اس پہ غور و فکر کیجئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اس کے اوپر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کی حدیث ہمارے آج کے پارے کے تھیم کے ساتھ ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے شادی کرنا اور اپنے دین کو بگاڑ لینا. اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, تنکح المرأۃ لأربعین, کسی عورت سے چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور اس کے دین کی وجہ سے, اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر, اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی, یعنی آخر میں تجھے شرمندگی اور ندامت ہوگی. اور آج کی دعا یاد کیجئے گا, بڑی پیاری دعا ہے, میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں اور آپ لوگ آمین کہیے گا. اے اللہ, میں تیری پناہ لیتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے شوہر سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے, اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن جائے, اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے, اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. اگر وہ نیکی دیکھے تو اس کو دبا دے, اور اگر برائی دیکھے تو اس کو نشر کر دے, یعنی برے دوستوں سے بچنا ہے. اور رویے تو آپ نے بے شمار سیکھے ہیں, علم حاصل کرنا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, خوشخبریاں دینی ہیں, اپنے اندر عاجزی اور نرمی لانی ہے, شکر گزار بننا ہے, حق کی گواہی دینے والا بننا ہے, مبالغہ آرائی سے بچنا, اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے تاکہ ہمارے رشتے ناطے اچھے ہو جائیں. بدگوئی نہیں کرنی, شرک نہیں کرنا, عہد شکنی نہیں کرنی, غلوف نہیں کرنا, فسق سے بچنا ہے, اور دین کا مذاق نہیں اڑانا. کرنے کے کام ظاہری اور باطنی بھلائی کے کام کرنے ہیں, کفر اور ایمان کے بیچ والا راستہ اختیار نہیں کرنا, اور حق بات کو سن کر قبول کرنا ہے, اللہ کو کافی جاننا ہے, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا, قرض حسنہ دینا ہے, اور تقوی والی زندگی بسر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کہے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین.